بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. اس سارے وجود پاک و مطہر محمد و آل محمد اجمعین بآواز بلند صلوات. برائے صحت و سلامتی کو راشفان امامت ولایت محبان اہل بیت تمام علماء امامیہ تمام مراجع کرام مقام معظم رحمانی اجمعین باواز بلند صلوات. زین محترم سامعین گرامی قدر، عنوان اس سیمینار کا 40 سالہ شہادت ہے، اور یقیناً یہ عنوان ایک ایسا ہے کہ اس کے مختلف ابعاد، مختلف پہلو زیر بحث لائے جا سکتے ہیں. ہر آدمی کا اپنا دیکھنے کا ایک انداز ہے. جس 40 سالہ شہادت سے کون کیا مراد لیتا ہے، یہ بالکل اسی طرح کا نام ہے جس طرح ایک کتاب آپ نے مقام معظم رہبری کی اگر آپ نے دیکھی ہو یا نام سنا ہو، 250 سالہ انسان. وہ 250 سالہ انسان سے مرادی نہیں کہ جناب نوح کی طرح کوئی 900 سال نہیں تو 250 سال کا ایک انسان تھا، نہیں، وہ 250 سالہ انسان یعنی حضور اکرم سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف تک. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح یہ 40 سالہ جو شہادت ہے، اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو یقیناً میرے ذہن میں جو اس سے ایک مراد لی گئی وہ یہی ہے کہ گزشتہ انقلاب کے بعد، اسلامی انقلاب کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، اگرچہ شہادتوں کا سلسلہ ایک طویل سلسلہ ہے، انقلاب اسلامی کے بعد اس انقلاب کی راستے کو روکنے کے لیے یا موڑنے کے لیے جو شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ تقریباً 40 سال کا بنتا ہے. ایک شخص جو انقلاب کے بعد اور 89 میں جو جنگ 88 میں جو جنگ روکی گئی، 8 سالہ وہ تحمیلی جنگ، اس کے اتنے طویل عرصے کے بعد ایک شخص دنیا کے سامنے اس انداز سے آیا کہ دنیا کی سیاست کا، میڈیا کے مزاج کا رنگ ہی بدل گیا، یعنی ہر ایک سطح پہ اس نے متاثر کیا، میڈیا کو بھی اس نے متاثر کیا، جتنی سوشل ادارے ہیں وہ بھی متاثر ہوئے، عامۃ الناس بھی متاثر ہوئے، سیاستدان بھی متاثر ہوئے، مذہبی حلقے بھی متاثر ہوئے۔ ایک شخص کی شہادت، حالانکہ مسلسل شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، مدافعین حرم زینبیون، فاطمیون اور دیگر بزرگان، محترم پاکیزہ افراد اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی پیش کرتے رہے، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، جاری ہے۔ مگر ایک شخص کا عنوان ایک دم اتنا اس طرح سامنے آ جانا، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی فلسفہ، کوئی لاجک ہے، کوئی تو اس کا سر اور کوئی راز ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے شہید، اگر آپ کو یاد ہو، محسن حججی، شہید محسن حججی، اس جوان کی شہادت جو ہے وہ داعش کے ہاتھوں جو ہوئی، حالانکہ داعش نے بے دردی سے سبھی جگہ ظلم کی داستانیں رقم کی، جہاں جہاں داعش گئی وہاں اس نے بڑی بے دردی سے ظلم اور ستم کی داستانیں رقم کی، مگر ان میں سے ایک جوان کی شہادت اس طرح سامنے آنا، محسن حججی، یقیناً اس کا بھی کوئی فلسفہ ہے۔ اور اس حوالے سے یقیناً آپ نے تفصیل سے گزشتہ جتنے بھی اس شہادت کے بعد بیانات آتے رہے، آرٹیکلز آئے، رہبر معظم کی اسپیچ آئی، وہ تمام آپ نے سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، اور اس میں یقیناً آپ کو اس جانب ایک توجہ ملی ہوگی کہ کیوں ایک شخص جو ہے وہ اس طرح مورد لطف قرار پاتا ہے، مورد توجہ قرار پاتا ہے۔ شہادتیں سبھی کی ہیں، مگر کسی کسی کو کچھ ایسا خاص مل جاتا ہے کہ جو دوسروں کو نہیں ملا ہوتا۔ مثلا کربلا میں سب کے سب شہید ہیں، سب کے درجات یقیناً عالی ہیں، مگر ایک شہید ایک ایسا نظر آتا ہے کہ جو ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے، جس کی ٹائمنگ بھی کم ہے، جو امام حسین کے لشکر میں جس کی ٹائمنگ بھی بہت کم ہے، سب سے کم ٹائمنگ اسی کی ہے لشکر امام حسین میں، سب سے کم ٹائمنگ، سب سے آخر میں آنے والا اور سب سے پہلے چلا جانے والا، اور شرف اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کی پیشانی پر جناب سیدہ کا رومال بن جاتا ہے۔ سب سے آخر میں آیا امام حسین کے حلقے میں، سب سے پہلے جانے کا شرف مل رہا ہے، اور پھر شہادت کے بعد شرف یہ مل رہا ہے کہ اس کی پیشانی پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا رومال باندھ رہے والا، یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ جناب سیدہ کا رومال اس آنے والے کو مل جائے جو ابھی آیا ہے۔ تو یہ شرف ایسے ہی نہیں ملا، یقیناً اس کا سبب وہی ہے کہ جو امام حسین نے چاہا تھا کہ اس کے دل کے اندر جو میری مادر گرامی کے لیے محبت ہے، نبی کی بیٹی کے لیے، یعنی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ اس محبت کی جانب متوجہ ہو جائے، یہ پہچان لے، یعنی امام حسین سامنے ہیں، نبی کے نواسے سامنے ہیں، جانتا ہے کون ہے، یہ نبی کے نواسے ہیں، حسین ابن علی ہیں، پہچانتا ہے امام حسین کو، ایسا نہیں کہ امام حسین کو نہیں جانتا، نہ آشنا ہے، آشنا ہے امام حسین سے، مگر اس کی توجہ اس جانب نہیں ہے۔ اور امام حسین کا اس خاص انداز سے کہ تیری ماں تیری عزا میں روئے، یہ جملہ کہہ کر اسے متوجہ کرنا، یہ اس بات کی جانب اشارہ ملتا ہے کہ امام حسین گویا یہ چاہ رہے تھے کہ مجھے کسی اور نسبت سے نہیں، مجھے اس نسبت سے پہچان کہ میں سیدہ کا بیٹا ہوں۔ پتہ نہیں میں یہ بات پوری کر بھی نہیں پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، آگے کچھ نکات اس مختصر وقت میں اور بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ جبرائیل نے پوچھا کہ اے پروردگار، یہ چادر کے نیچے کون ہیں؟ تو پروردگار نے تعارف کیسے کروایا؟ صاحب رسالت بھی موجود ہیں، صاحب ولایت بھی موجود ہیں، سرداران جوانان جنت کے سردار بھی موجود ہیں، مگر پروردگار کیا تعارف کروا رہا ہے؟ کسی کا نام نہیں، کسی کا منصب عہدہ نہیں، سب کو بیان کیا किसकी नस्बत से? हुम फातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनूहा। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه فاطمہ ہیں وابوہا نہ پیغمبر نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں نہ نام لیا نہ رسالت منصب کا ذکر کیا فاطمہ ہیں ان کے بابا ہیں ان کے شوہر ہیں ان کے بچے ہیں یعنی جو بھی ہیں وہ سیدہ کی نسبت سے پہچانے جائیں گے میدان کربلا میں امام حسین کہہ رہے ہیں تیری ماں تیری ادا میں روئے متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے اس نسبت سے پہچان جس نسبت سے اللہ نے تعارف کروایا گویا کہ اسے پلٹ کے ہی کہا کہ اے حسین اگر کوئی اور عرب کا شخص مجھ سے یہ بات کرتا تو میں اسے پلٹ کے جواب دیتا مگر کیا کروں آپ فاطمہ بنت محمد کے بیٹے ہیں امام یہی چاہتے تھے کہ اس کے دل کے اندر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو محبت ہے یہ جاگ جائے یہ مجھے اس نسبت سے دیکھے میں اس حسین کا راستہ روک رہا ہوں جو فاطمہ کا بیٹا ہے میں نے اس حسین پر پانی بند کیا ہے جو فاطمہ کا بیٹا ہے سلام اللہ علیہا یعنی یہ جو نسبت عجب اس نسبت میں عطوفت ہے جب یہ خیال آ جاتا ہے جب توجہ اس جانب چلی جائے اس بی بی کی جانب چلی جائے تو ایک عطوفت پیدا ہو جاتی ہے دل میں اگر دل کے اندر ذرہ برابر بھی گنجائش موجود ہے اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی گنجائش موجود ہے ہدایت کی رہنمائی کی تو یہ توجہ جناب سیدہ کی جانب اس کو نجات کے لیے وسیلہ بن جاتی ہے اور یہی ہوا میدان کربلا میں خوب یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو شہداء جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کے توسلات کو آپ دیکھیے بڑا تفصیل طلب ہوگا اگر میں وہ زمانہ کہوں پانچ سال الحمدللہ اس زمانے میں سعادت ملی ہمیں بھی جنگ کا وہ دور بھی دیکھا اپنے ساتھیوں کے جنازے بھی اٹھائے شہداء کے جنازوں میں شرکت بھی کی بہت کچھ سلسلے دیکھے اس قوم کی بیداری کے اس وقت جب امام بھی زندہ تھے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور وہ ملت کے وہ جانثار بھی موجود تھے کہ جو ایک کے بعد ایک اپنی جانیں نشاور کر رہے تھے وہ جذبے جن کی باقیات میں سے ایک یہ شہید حاج قاسم سلیمانی تھے یہ اسی زمانے کے جوانوں میں سے ایک جوان تھے اسی زمانے کے جو جانباز اور سرباز کے ہیں جو سلسلہ ہے یہ اسی میں سے ایک تھے اور ایسے ابھی بھی الحمدللہ موجود ہیں جنہوں نے اس زمانے سے بھرپور جو ہے وہ استفادہ معنوی اور روحانی استفادہ کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی جنگ تو جنگ ہے فوجیں لڑا کرتی ہیں دنیا بھر کی فوجیں مد مقابل ہیں دنیا بھر کی طاقت ایک جگہ جمع ہو چکی ہے سب کے مفادات ہیں دنیاوی مادی مفادات استعمالی استکباری استحصالی قوتیں کفر کی اور الحاد کی جتنی بھی قوتیں سب یکجا ہوئی بھی تھیں اور سب سپورٹ کر رہی تھی ان منافقین کو جنہوں نے اسلام کا لباس پہن کے عالم اسلام کو اسیر کیا ہوا ہے اس کے باوجود ان کے پاس پابندیاں تھیں ان کے پاس جو ہے وہ محرومیاں تھیں منافقین موجود تھے دھوکہ دینے والے موجود تھے جو لشکر پیچھے سے آئے مثال کے طور پہ تاریخ میں جناب مسلم کو چھوڑ کے چلے گئے تنا ایسے منافقین بھی موجود تھے شخصیات کو ٹارگیٹ کلنگ کیا گیا وہ پوری تاریخ ہسٹری جو آپ مسلسل اب تو ماشاء اللہ آشنا ہے سب کے سب پورا پارلیمنٹ اڑا دیا گیا صدر و وزیر اعظم کو ایک ٹیبل پہ وہ شہید ہو گئے اس کے بعد کتنے محراب کے اندر آئے میں جمعہ شہید ہوئے بڑی بڑی شخصیات آئے تھے نظام تو ایک بحران کا دور رہا اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے مقابلہ کیا ان صاحبان ایمان نے ان انقلابی عناصر نے مقابلہ کیا تو مقابلہ کس طاقت سے کیا وہ طاقت کیا ہے کہ جس سے مقابلہ کرتے ہیں یہ تو آپ آج دیکھ رہے ہیں میزائل آج دیکھ رہے ہیں آپ یہ ٹیکنالوجی نانو ٹیکنالوجی آج دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیگر جدید جتنے وسائل ان کے پاس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آج دیکھ رہے ہیں آپ کل یہ کچھ نہیں تھا پابندیاں ہی پابندیاں تھیں محرومیاں ہی محرومیاں تھیں اس زمانے میں کون سی طاقت تھی ان کے پاس تو اس کے لیے آپ کو توجہ کرنی پڑے گی انقلاب سے آنے سے پہلے جب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ رہنمائی اور ہدایت کا کام انجام دے رہے تھے اور انقلاب کی بات کر رہے تھے اور استعمار سے استکبار سے لڑنے کی اور ٹکرانے کی بات کر رہے تھے. تو کسی خبر نگار نے پوچھا تھا کہ آپ نہ روس کو رشیا کو قبول کرتے ہیں سوویت یونین کو, نہ ہی آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کو قبول کرتے ہیں, نہ امریکن بلاک میں نہ ریشین بلاک میں, ان دونوں سے آپ لڑیں گے, آپ کیسے لڑیں گے, آپ کے پاس کون سی طاقت ہے جو آپ ان سے لڑیں گے, آپ کے پاس کون سی طاقت ہے, ان طاقتوں سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں آپ, کون سی طاقت سے لڑیں گے. اس وقت امام خمینی نے جواب دیا تھا اس خبر نگار کو کہ جب تک میرے کے ہاتھ میں تربت کربلا اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح فاطمہ ہے, میں ان دونوں طاقتوں سے ان کا مقابلہ کروں گا. یہ ہے طاقت عزیزو, یہ وسائل ہیں تو سب سے اچھی بات ہے, پوری کوشش کرنی چاہیے. اگر وسائل نہیں ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں کہ فریضہ ختم ہو جائے گا. انسان اگر چاہے تو اس معنوی اور روحانی طاقت پر بھروسہ کر کے بہت کچھ کر سکتا ہے. مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے در خیبر کو کھیڑا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ, آپ نے دو انگلیوں سے در خیبر کو کھیڑ دیا. لوگوں نے پوچھا یا علی, لوگ دیکھتے تھے کہ علی سوکھی روٹی اپنے زانوں پہ رکھ کے توڑتے ہیں, وہ علی جو اپنے زانوں پہ روٹی سوکھی رکھ کر زور لگا کے توڑتا ہے, وہ در خیبر کو دو انگلیوں سے کھیڑ رہا ہے. حیران تھے, یا علی آپ نے در خیبر کو دو انگلیوں سے کیسے اکھیڑ دیا؟ آپ نے فرمایا لا بقوت جسمانیہ بل بقوت ربانیہ, میں نے جسمانی قوت سے اس در کو نہیں اکھیڑا, میں نے ربانی قوت سے اس کو اکھیڑا ہے. اس کے معنی کہ قوت سے جسمانی نہیں ہوتی, ایک دوسری قوت بھی ہے, اس کا نام ہے ربانی قوت. یہ مولا امیر المومنین نے فرمایا ربانی قوت, اور ربانی قوت اسی کو عطا ہوتی ہے کہ جس کا اپنے رب سے رابطہ برقرار ہو. جو عبد بن کے رہے اپنے رب کا, جو عبد ہوتا ہے اپنے رب کا تو رب اسے اپنی طاقت فراہم کرتا ہے, اور جو عبدیت سے منہ موڑتا ہے, جو اللہ کا بندہ بن کے نہیں رہتا, اس کا پورا دار و مدار جسمانی طاقت پہ ہوتا ہے, مادی طاقت پہ ہوتا ہے, وہ مادی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے, اس کے دعوے, اس کے فیصلے, اس کی پلاننگز سب مادی طاقت پہ ہوا کرتی ہیں. بہت سارے ایسے حملے اس جنگ کے اندر موجود تھے کہ جن حملوں کے اندر امکانات نہیں تھے, شکست سے دو چار ہو سکتے تھے, مگر امام خمینی والا طرح سے جب رجوع کیا انہوں نے کہا کہ آپ بسم اللہ کیجئے. ساری کیلکولیشنز یہ بتا رہی تھی کہ اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہوگی, مشکل ہو جائے گی, بچے امام خمینی نے کہہ دیا تو فرماندہ کل قوا جیسے آج رہبر معظم ہیں اسے امام خمینی تھے, حملہ کیا گیا. جب حملہ شروع کیا گیا اچانک ان لوگوں نے دیکھا کہ ہوا کا رخ جو ادھر تھا ہوا کا رخ بدل گیا, کیونکہ ہوا کا رخ اگر ہماری طرف ہو تو جتنا بھی کیمیکل کا دھواں یہ وہ وہ سب کچھ اپنی طرف آتا, وہ سراسر نقصان تھا, کچھ مارتے بھی ادھر تو وہ ادھر ہی آتا. دیکھا ہوا کا رخ بدل گیا, یہ سب کچھ جو ربانی قوت تھی معنوی قوت, اس کا حصول کیسے ہوتا تھا؟ حملہ کرنے سے پہلے دعائے توسل پڑھتے تھے, زیارت عاشورہ پڑھتے تھے, یعنی معنوی ارتباط, قلبی روحانی ارتباط جب اپنے پروردگار سے کرتے ہیں تو پھر انسان مادی وسائل کو نہیں دیکھتا کہ یہ کم ہے کہ زیادہ ہے, کیسے جو بھی ہے اس کے ذریعے دفاع کرنا یا جہاد کرنا میرا فریضہ ہے, اور انسان اپنے فریضے کو ادا کرتا ہے. وہی امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وہ جملہ کے جواب سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نتیجہ کیا نکلے گا, میں نے ہمیشہ ہی دیکھا میرا فریضہ کیا ہے, بس جو میرا فریضہ تھا میں نے فریضہ ادا کیا, نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے. ہم اگر نتیجہ پہلے سے کیلکولیٹ کرنے لگ جاتے ہیں, اس کو سمجھنے لگ جاتے ہیں تو ہماری عقلیں محدود ہیں, آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں پتا. اگر امریکن پریزیڈنٹ کو, سی آئی اے کے چیف کو اگر پتا ہوتا کہ تبس میں یہ سارے ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا جائیں گے تو کیا کبھی وہ اپنے بہترین کمانڈوز کو بھیجتے؟ تبس کا واقعہ تو یاد ہے نا آپ کو, बेहतरीन कमांडोज भेजे थे, टॉप के, दुनिया के टॉप के कमांडोज, CIA, और सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर को पता था कि ये ऑपरेशन हो रहा है। नतीजा अगर पता होता कभी भेजते? कभी नहीं भेजते। भेजा फिर क्या हुआ? खिलाफ तवक्को, कोई मौसम की कोई इस किस्म की प्रिकॉशन नहीं थी, कोई पेशन गोई नहीं की गई थी कि रेत का कोई या तूफान भी आने वाला है, हवा का दबाव बढ़ने वाला है, ये होगा, वो कुछ नहीं था। हर चीज जब ओके थी फिर भेजा गया, और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ मुजहज थे, मगर जब आए तो अचानक रेत का तूफान उठा, और फिर ये पांचों के पांचों आपस में हेलीकॉप्टर टकरा गए, जल गए, जितने अफराद थे सब वासिल जहन्नम हुए। जब इत्तला मिली जिमी कार्टर को, इर्तबात नहीं हो रहा और पता चला कि ये हो गया है, तो एक जुमला कहा और फाइल क्लोज कर दी, कहा गॉड विद खुमैनी, अल्लाह खुमैनी के साथ है, बस फाइल बंद, कुछ कोई तहकीकात नहीं, कुछ नहीं, इकरार किया गॉड विद खुमैनी, यानी मानवियत और रूहानियत। तवज्जो की आपने, अल्लाह जब किसी के साथ हो, और अल्लाह सिर्फ उस वक्त साथ नहीं था, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक साथ है, कि हम देख रहे हैं कि आज तक इज्जत और शरफ में इजाफा हो रहा है, इनकलाब इस्लामी का दायरा वसी से वसीतर होता जा रहा है, इनकलाब की बुनियाद को, उसके पैगाम को और पहले से ज्यादा बेहतर समझा जा रहा है दुनिया में। ये जो एक तब्दीली आई, ये जो एक मादी मिजाज बना दिया गया था, उस मादी मिजाज के अंदर जो ये मानवियत और रूहानियत के हवाले से एक नई जहिश, एक नई हरकत, एक नया उठान जो सामने आया, नई जिंदगी जो सामने आई, ये कभी भी इस्तेमाली और इस्तेकबारी कुव्वतों को नहीं भाती। इनकलाब के फौरन बाद उन्होंने जंग मुसल्लत की, इक्तसादी पाबंदियाँ लगाईं, वो तमाम उमूर जिनकी जानी मैंने इशारा किया, वो सब कुछ किया, मगर उसके बावजूद भी वो रास्ता नहीं रुका। अब इनकलाब, पहले तो चाह रहे थे कि ईरान के जोग्राफिया के अंदर महदूद कर दिया जाए, मगर नाकाम हो गए। फिर प्रोपेगेंडा, आज तक जो मीडिया जो इस्तेलाहात इस्तेमाल करता है उसके जहनों पर असरात पड़ते हैं। ईरानी इनकलाब, ईरानी इस्लामी इनकलाब नहीं कहते, ईरानी इनकलाब, फिर कहते ईरान का इस्लामी इनकलाब, ईरान का इस्लामी इनकलाब, मतलब ईरान का इस्लामी इनकलाब, इसको जोग्राफिया से नस्बत देते, ईरान की बात करते हैं, इस्लामी इनकलाब, तवज्जो की आपने, इस्लामी इनकलाब कहना। अब चाहे वो कहीं भी आया हो, किसी भी जोग्राफिया में आया हो, इमाम खुमैनी ने इसी जानब इस प्रोपेगेंडे को खुनसा करने के लिए कहा था कि हमारा इस्लामी इनकलाब नुक्ते आगाज है, कोई भी काम किसी न किसी नुक्ते से आगाज होता है, कोई ना कोई उसका नुक्ता आगाज होता है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। नुक्ता आगाज कहने का मकसद ये था, मैसेज दिया इमाम खुमैनी ने कि ये इनकलाब कंप्लीट नहीं हुआ, ये इसका नुक्ता आगाज है, शुरू हो गया है, अब ये इनकलाब अफकार में, अजहान में, कुलूब में इंशाल्लाह आता रहेगा, इसका दायरा बढ़ता रहेगा। इस्तेमाली इस्तकबारी कुव्वतों ने यही कोशिश की कि इसके दायरे को बढ़ने ना दें, इस फिक्र को आगे ना बढ़ने दें, इस मिजाज को आगे ना बढ़ने दें, ये शहादत तलबी के साथ जो इस्लाम की बात करते हैं, अगर इस्लाम की बात करने वाले शहादत तलब भी हों, शहादत से इश्क करने वाले भी हों, तो फिर इस्लाम का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अगर ये शर्क व गर्ब का इस्लाम होता तो कोई मुश्किल नहीं थी उनके लिए। बारह मजालिस में भी, अय्याम अज़ा में भी आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ कि अज़ादारी तो मगरिब में भी होती है, जुलूस भी निकलते हैं, जुलजनाएँ भी वहाँ निकलती हैं, अलम भी वहाँ पर होते हैं, अमेरिका में भी, कैनेडा में भी, लंदन में भी चले जाइए, और यूरोपियन कंट्रीज़ में आप चले जाइए, अफ्रीका में चले जाइए, मशरक़ी ममालिक में आ जाइए। अब तो साहिब अमामा ख़ुद जापान से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जापान के भी अपने असल जापानी मुसलमान और मोमिन होके और हौज़े इल्मिया में पढ़ के वो भी साहिब अमामा होके वहाँ पर जाकर काम कर रहे हैं, मसला नहीं है, उन्हें कोई मुश्किल नहीं है। आज जुलूस निकालिए, अदादारी कीजिए, मुश्किल कहाँ है, इस बात को समझना होगा, असल टसल को समझना होगा। टसल क्या है? इस्लाम से भी टसल नहीं है, اسلام کی اخلاقیات سے کوئی ٹسر نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، اسلام کی اخلاقیات سے کوئی ٹسر نہیں ہے. اسی طرح اسلامی تعلیمات جتنی ہیں عقائد کے حوالے سے کوئی ٹسر نہیں ہے، اسلامی احکامات کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل کہاں ہے؟ اسلامی ثقافت سے مشکل ہے، اسلامی سیاست سے، اسلامی نظام سے. اگر آپ نے یہ بات کی کہ جناب ایسے نہیں ایسے لباس پہنی ہے، بے حجابی ختم کیجیے، جہاں آپ نے بے حجابی کی بات کی وہیں پہ دیکھیے عورتوں کا جلوس نکل آئے گا، فوراً نکال دیں گے، حقوق نسواں کی بات شروع کر دیں گے، مردوں پہ حملے شروع ہو جائیں گے، طرح طرح کی باتیں ہو جائیں گی، فوراً با پردہ پہ حملہ کرنا شروع ہو جائیں گے کہ با حجاب با پردہ لوگ خواتین وہ کون سی اچھی ہوتی ہیں، حجاب کے اندر کیا ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے. توجہ فرمائی آپ نے، یعنی فوراً جوابی حملہ شروع کیا. آپ اسلامی ثقافت کی بات نہ کریں، اسلامی ثقافت ان کی راہ میں رکاوٹ ہے. اگر اسلامی تعلیمات کی بنیاد پہ، کیونکہ اس ثقافت سے ان کی معیشت وابستہ ہے، ان کا اقتصاد وابستہ ہے، اقتصادی و مادی نقصان وہ کسی صورت میں برداشت نہیں کرتے. اگر آپ نے سیاست کی بات کی اور سیاست بھی اسلامی قرآنی بنیاد پہ بات کی تو بھی نہیں چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ واضح قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے کافروں کے لیے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ نے کافروں کے لیے مومنین پر کوئی برتری اور کوئی راستہ ایسا کہ یہ مسلط ہو جائیں تسلط قرار نہیں دیا. مومن کبھی کافر کے زیر سرپرستی نہیں رہ سکتا اسلامی نقطۂ نظر سے. اسلام چاہتا ہے کہ حاکمیت صاحبان ایمان کی ہو. اسلام واضح انداز میں اس قسم کے احکامات سارے دیتا ہے، میں بھی ان کی تفصیل میں جا رہا، خود ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا. تو اسلامی برتری الاسلام یعلو بلا یولا علی مولا بن المؤمنین کا فرمان ہے، یہ اپنی جگہ پہ آپ سنا کرتے ہوں انشاءاللہ، کہ مولا فرماتے ہیں اسلام ہر چیز سے بالا تر ہے، اسلام سے بالا تر کوئی چیز نہیں ہے. خب یہ وہ اقدار ہیں، اسلامی اقدار کے جنہیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے انقلاب کی بنیاد بنایا. اسلامی انقلاب انہی بنیادوں پر آیا ہے. امام خمینی کا انقلاب جو کہلاتا ہے، یعنی یہ اسلامی انقلاب، یہ حقیقی اسلامی اقدار پر، اصولوں پر مبنی ہے. اسلامی نظام بنیادی بات، سب سے زیادہ حساس، آپ ماتم کیجئے، عدداری کیجئے، اپنی مرضی کا لباس پہنیے، وہ بے حجاب ہے اس کی مرضی کوئی مسئلہ نہیں، وہ با حجاب ہے کوئی مرضی نہیں، یہ صرف آنکھیں اس کی نظر آ رہی ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اس کا فیس نظر آ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لڑکوں نے اتنی ٹی شرٹ پہنی ہوئی کوئی مسئلہ نہیں، بغیر آستین کی پہنی ہوئی کوئی مسئلہ نہیں، جینس پہنی ہوئی کوئی مسئلہ نہیں، فلاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب پہننے کوئی مسئلہ نہیں، عدداری کرتے ہیں عدداری کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مگر اگر آپ نے بات کی نظام کی، نظام کو اگر حاکمانہ جو نظام ہے، حاکمیت جو ہے، اگر اسے آپ نے اسلامی نقطۂ نظر سے چاہا تبدیل کرنا، پھر آپ سے جنگ شروع ہو جائے گی. یعنی انقلاب اسلامی سے جو ایک ٹسل ہے اور ایک ٹکر ہے، ایک ضد جو چلی آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آج بھی انقلاب اسلامی نظام کی بات نہ کرے، وہ ایران کو جلانا نہیں چاہتے، وہ ایران کی عوام کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ عوام تو ان کے لیے بہترین مارکیٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا لیبر بنے، ہمارا یوزر بنے، ہمارے پاس جاب کریں، خوب کمائیں اور پھر ہماری پروڈکٹ خریدے، یوزر بن جائے ہمارا. وہ بس اسی عنوان سے دیکھنا چاہتا ہے، یہودی کا جو مزاج ہے کہ لیبر اینڈ یوزر، آنر اور مینوفیکچرر آپ پسند نہیں ہیں، کہ آپ مالک بن جائیں اور آپ پیداواری بن جائیں، خود کفیل ہو جائیں، نہیں، آپ ہمارے لیبر ہوں، پیداوار ہم کریں گے، لیبر آپ ہوں گے ہمارے، آپ کی صلاحیتوں سے استفادہ کریں گے، تنخواہیں آپ کو دیں گے، ہماری پروڈکٹس آپ خریدیں، مارکیٹ بھی ہمارے ہاتھ میں ہو، مارکیٹ سے چھوٹا دکاندار، چھوٹا مینوفیکچرر سب ختم، سب ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور ہم ہی کمائیں، یہ ان کا مزاج ہے. نظام جب آپ بات کرتے ہیں کسی نظام کی، تو وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ حاکمیت جو ہے وہ اسلامی نقطۂ نظر سے ہو۔ تو اسلام معیار دیتا ہے حاکم کا کہ کون حاکم بن سکتا ہے، کس کو اختیار ہے۔ میں بھی اس عقیدتی بحث میں نہیں جا رہا، نظام ولایت کی بھی بات نہیں کر، صرف اشارہ کر رہا ہوں ان لوگوں کی جانب کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ اسلام کی قرآن کی بنیاد پر نظام کی بات کریں، عدالت پہ مبنی نظام ہو، جہاں یکساں حقوق ہوں، جہاں انصاف کی بات۔ وہ اپنی مرضی کے انہوں نے قوانین بنائے ہوئے ہیں، ہر چیز پہ انہوں نے اپنا کنٹرول رکھا ہوا، جس سے آپ آشنا ہیں کافی حد تک۔ یہ جو ٹسل ہے، اب جنگ اسی بات کی ہے۔ انقلاب اسلامی جتنا پھیلتا جا رہا ہے، جتنا سمجھا جایا جا رہا ہے، اتنا ہی لوگ ایسی تبدیلی کے خواہاں۔ اگر آپ کو یاد ہو، ماضی میں پاکستان کے اندر بھی اس بات کی جانب اشارہ کیا کرتے تھے کہ پاکستان میں بھی ایک خمینی جیسا اگر آ جائے تو حالات سدھر جائیں گے۔ تو یقیناً لوگ خمینی نہیں چاہتے تھے کہ خمینی کہیں سے آ جائے، وہ چاہتے تھے کہ جس طرح امام خمینی جمہوری اسلامی ایران کے اندر ایک انقلاب لے کر آئے، تبدیلی لے کر آئے ہیں، اسی طرح یہ ظالم و غاصب و ستمگر غارت ہو جائیں اور بہترین افراد پاکستان کے اندر ان ذمہ داریوں کو سنبھالے، ایک نظام بنا لیں۔ یہ ان کی یقیناً آرزو ہے، ہر محروم معاشرے کی یہی آرزو ہے کہ اچھے لوگ آئیں اور نظام کو سنبھالیں، کرپشن ختم ہو، کرائمز ختم ہو۔ جمہوری اسلامی الحمدللہ اس حوالے سے ایک رول ماڈل بن گیا۔ ان 40 سالوں کے اندر تقریباً جمہوری اسلامی ایران نے یہ سفر طے کر کے ایک بڑا کام کیا ہے۔ اب یہ جو شہادت کا لفظ ہے، شہادت کے کئی انداز میں ہم معنی لے کے بات کر سکتے ہیں۔ ایک شہادت وہ جو جسمانی شہادت، 40 سال سے شہادتیں پیش کر رہے ہیں، ایک یہ شہادت ہے۔ ایک شہادت یہ ہے کہ ہم 40 سال سے جو بات کہہ رہے ہیں ہم اسی بات پہ قائم ہیں، جو امام خمینی نے بات کی ہم اسی بات پہ قائم ہیں، 40 سال سے ہم یہی بات کر رہے ہیں، نہ ہم بکے ہیں نہ جھکے ہیں، ہم اسی جگہ پر ہیں، ہمارا موقف نہیں بدلا، ہماری اقدار نہیں بدلی، ہمارے اصول نہیں بدلے، 40 سال سے ہم اسی یقین کے ساتھ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ علیہ انقلاب سے پہلے کہہ رہے تھے، 40 سال سے ہم ایک گواہی دے رہے ہیں۔ ایک اور گواہی ہے اور وہ 40 سالہ گواہی ہے، 40 سالہ شہادت ہے۔ وہ کون سی گواہی ہے؟ طویل عرصے کے بعد، اور آج بھی یہ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ ثابت کر دیں کہ اسلام اس جدید دور کے اندر ہمارے انسانی بشری تقاضے، معاشرے کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، اسلام عصر حاضر کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتا، مستقبل کے چیلنجز کا اسلام مقابلہ نہیں کر سکتا، اسلام میں رہنمائی موجود نہیں ہے۔ اسی اسلام نے 40 سالہ اس سفر کے اندر، جو اس خطے کے اندر، جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس خطے کے اندر دیکھیے، نظام کے اندر جب لے کر آئے، کتابوں میں بہت پہلے سے تھا، زبانوں پہ 1400 سال سے ہے، کتابوں میں بھی تقریباً کہہ لیں 1400 سال سے ہے۔ مولا امیر المومنین کی شہادت کے ذریعے نظام سے اس اسلام کو نکال دیا گیا تھا، وہیں سے مولا کی شہادت کے بعد نظام کو تبدیل کر دیا گیا۔ مولا امیر المومنین کی شہادت کے بعد جو نظام تبدیل ہوا، تو 1400 سال گزر گئے تقریباً، نظام پھر دوبارہ سے اس نہج پر نہیں پہنچا، بلکہ بستی کا زوال کا سفر چلتا رہا۔ امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے جو عظیم کارنامہ انجام دیا، وہ یہ کیا کہ وہ اس اسلام کو اٹھا کر لا کے دوبارہ انہوں نے پھر اس نظام کی جگہ پر بٹھا دیا کہ یہ اسلام اب اس نظام کو چلائے گا، نہ آنے ہی نہیں دیتے تھے۔ 1400 سال میں اصل اسلام کو، جو کہ مکتب اہل بیت سے دیا گیا خالص اسلام کو، کبھی نظام چلانے کے لیے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ اور اصل اسلام اس وقت چل سکتا ہے کہ جب اسلام کو چلانے والا بھی خالص اسلام کا عملی نمونہ ہو۔ میں اگر کوئی تاریخی بات نہ کروں تو اشارتاً اس بات کا، کیونکہ ان تاریخی بزرگوں نے اقرار بھی کیا کہ بعد رسول بیٹھ جانا ممبر رسول پہ آسان ہے، بیٹھ تو گئے، کسی نئے اسلام کی بات بھی نہیں کی، اسلام وہی تھا، مگر اس اسلام سے میچ کرتی بھی 100% شخصیت نہیں تھی جیسے رسول خدا۔ اور وہ شخصیت وہی تھی جس کا اللہ کے رسول غدیر میں تعارف کروا کے گئے تھے۔ غدیر سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو نظام وہی، اسلام وہی ہے، مگر اگر چلانے والا اس سے میچ نہیں کرے گا، جیسے یہ ہاتھ اس ہاتھ سے میچ کرتا ہے، اگر میچ نہیں کرے گا تو نظام نہیں چلے گا، مشکل ہو جائے گی۔ اگر تھوڑا سا میں آپ کو ایک معمولی سی نچلی سطح پہ آ کے مثال دوں، ایک ویل ہے اور اس ویل کے اوپر ٹائر جو ہے، اگر بڑا چڑھا دیں گے تو ویل بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، چل بھی رہا ہے، مگر ٹائر کیونکہ اس کا سائز کا نہیں ہے تو وہ اپنی فعالیت نہیں دکھائے گا، چھوٹا ہوگا تب بھی مشکل ہے، نہیں کارکردگی دکھا سکتا۔ نمبر دیا جاتا ہے بھائی اس نمبر کا، سوئی بھی کہیں لگانی ہوتی ہے تو جس نمبر کا کھانچا وہاں بنا ہوا ہے، نمبر جا کے 18 نمبر کی سوئی چاہیے جناب، 16 نمبر کی سوئی، یہی ہوتا ہے نا، مس فٹ نہیں چلتا کہیں، ایک اتنی سی سلائی کی مشین میں مس فٹ نہیں چلتا تو مجھے بتائیے مس فٹ چلے گا؟ نہیں چلے گا، اور نہیں چلے، اور جب نہیں چلے تو اقرار کیا، اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ آج تک یہی اصول یہی ہے، مس فٹ نہیں چلے گا۔ اب اسلام کی بات اگر موجودہ حکمران کر رہے ہیں، ریاست مدینہ کی اگر بات کر بھی رہے ہیں، تو مس فٹ لوگ کر رہے ہیں جو اسلام پر فٹ نہیں ہوتے۔ میں آپ سے پھر عرض کروں گا، ہم پتہ نہیں اس قدر محرومیوں میں چلے گئے کہ کوئی تھوڑا سا بھی ہمیں کچھ دے دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا، ان سے تو اچھا ہے، اسی پہ راضی ہو جاتے ہیں، اچھا مزاج ہے ہمارا۔ امام خمینی کے بعد، انقلاب کے بعد عالم اسلام سے سربراہان مملکت بہت سارے گئے مبارکباد دینے کے لیے، تو پاکستان کا بھی اس وقت جو ایک سربراہ تھا شیروانی پہن کر وہ بھی پہنچا وہاں پر، پیچھے امام خمینی کی نماز بھی پڑھی، اس کی تصاویر بھی موجود ہیں۔ بعد میں مترجم سے کہا کہ آغا سے کہیے ہم بھی پاکستان میں نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہیں، اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ امام خمینی نے جواب دیا، مترجم سے کہا بے انا بے گوئی، ان سے کہیے، کیا کہیے، ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ امام خمینی نے کہا کہ جن کی صورتوں پہ ابھی تک اسلام نافذ نہیں ہوا، وہ معاشرے میں اسلام کہاں نافذ کریں گے؟ تم اتنے کمزور لوگ ہو کہ ابھی اسلام اپنے اوپر نافذ نہیں کر سکے ہو، اندر تو چھوڑو تظاہر دنیا کو دکھانے کے لیے جیسے امیر شام نے کیا ہوا تھا، ابھی تک تم ظاہری طور پر بھی دنیا کو دکھانے کے لیے بھی اپنے اوپر اسلام نافذ نہیں کر سکے ہو، تم معاشرے میں اسلام نافذ کرنے کی بات کر رہے ہو، تمہیں اسلام کی شناخت ہے؟ تم سے پوچھا جائے ریاست مدینہ، جانتے ہو ریاست مدینہ یعنی کیا؟ آج کا میڈیا کیا ریاست مدینہ کا میڈیا ہے؟ تمہارے اختیار میں نہیں ہے لائسنس کینسل کرنا۔ میں یہ کہہ رہا تھا، بحث نہیں لے کے جانا چاہ رہا، سمجھانا چاہ رہا ہوں، جنگ جو ہے انقلاب اسلامی سے، اسلامی حکومت سے، یہ جنگ ہی ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ علاقائی جنگ نہیں ہے، ایرانیوں سے دشمنی نہیں ہے، یہ کسی زبان سے، فارسی زبان سے دشمنی نہیں ہے، ایرانیوں سے دشمنی نہیں ہے، یہ شیعوں سے دشمنی نہیں ہے، یہ اصل اسلام سے دشمنی ہے۔ اصل اسلام جو نظام کی بات کرتا ہے، جو کہتا ہے غدیر کو مت فراموش کرو، جیسا اسلام ہے ویسا اسلام کا حاکم ہونا چاہیے، جیسا قرآن ہے ویسا مفسر قرآن ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائی آپ نے، جنگ ساری یہ ہے۔ تو اس 40 سالوں میں منافقین بھی آتے رہے، میں بہت سارے پہلوؤں، میرے بزرگان بعد میں آئیں گے، میں نہیں چاہتا کہ ان کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسے موضوعات ہوں کہ میں سب کو چھیڑ دوں اور بات کروں آپ کی خدمت میں، اور میں ابتدائی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اس جنگ کو سمجھ سکیں کہ جس جنگ کی راہ میں ان بزرگوں نے شہادت پیش کی، جو جن کے یہ چہل ان کی مناسبت سے یہ جو ہے پروگرام ہو رہا ہے، خدا انشاءاللہ ساتھ دیتے، صبح میری روانگی بھی ہے، خدا نے چاہا تو انشاءاللہ ان کی چہلوں میں وہاں شرکت کریں گے۔ تو یہ جو جنگ آج تک چل رہی ہے اور شہادت پیش کر رہے ہیں، اصل میں یہ جنگ کوئی نظریاتی عقیدتی جنگ نہیں ہے کہ جی ہم مولا امیر المومنین کی ولایت کے لیے لڑ رہے ہیں، نہیں، مولا امیر المومنین کی ولایت بھی کس لیے ہے؟ اس ولایت کے بھی کوئی ہدف ہے، خود ولایت ہدف نہیں ہے، ولایت کا بھی ایک ہدف ہے، اور وہ ہدف کیا ہے؟ اب میں بہت مختصر کر کے اور پھر شہید کی جانب آتا ہوں، اور وہ یہ کہ دیکھیے اللہ نے خلقت کا ہدف بیان کیا ہے، مما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے نہیں کیا خلق انسان کو، انسانوں کو، جنوں کو اور انسانوں کو، مگر کس لیے؟ کہ وہ ہماری بندگی، اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اب اللہ کی بندگی کے لیے جو نظام ہے وہ نظام نظام اسلامی ہے، نظام اسلامی نظام بندگی ہے. لہذا ہر پیدا ہونے والے پر، خصوصاً کلمہ گو پر، لازم ہے کہ وہ اپنے نظام کو نظام اسلامی بنانے کی پوری کوشش کرے. اس لیے کہ جب تک نظام اسلامی نہیں ہوگا تم اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے. مجھے بتائیے آج کیا ہم اللہ کی بندگی کر پا رہے ہیں؟ کیا بچوں کی تربیت کر پا رہے ہیں؟ کیا ثقافت، کیا معیشت، کیا تعلیمی نظام؟ مجھے بتائیے کہاں پر اسلام نظر آ رہا ہے؟ نظام اور گناہوں کا سبب، گمراہی کا سبب، ضعف کا سبب، پسماندگی کا سبب، بنیادی سبب یہ ہے کہ نظام ہمارا نظام اسلامی نہیں ہے، اصل اسلام نہیں ہے. تو نظام اسلامی کو نافذ کرنا، عملی شکل دینا بعین ہی جیسا اسلام ہے، یہ ہم سب کا فریضہ ہے. اس کے لیے لیڈرشپ چاہیے. زمانہ زمانہ غیبت ہے. جب زمانہ زمانہ غیبت ہے تو کیا پھر ہم اسلامی نظام کو چھوڑ دیں؟ اسلامی نظام عوام نہیں چلاتی. اسلامی نظام کو یقیناً ایک مرکز ہوتا ہے جس سے چلتا ہے. مرکز میں اگر غیر اسلامی شخصیت ہو، غیر اسلامی شخصیات ہو، غیر اسلامی پارٹیاں ہوں، تو وہ نظام کبھی اسلامی نظام، جب نظام اسلامی نہیں ہوگا تو اس نظام کے اندر پروان چڑھنے والی نسلیں جو ہیں وہ کبھی بھی اسلامی نہیں ہو سکتی، یعنی اپنی خلقت کے ہدف کو پورا نہیں کر سکتی. جب خلقت کا ہی ہدف پورا نہیں ہوگا تو زندگی باطل ہو جائے گی. اس لیے معاشرے کے افراد پر لازم ہے کہ وہ اسلام کے نظام کو پہلے اپنی ذات، پھر اپنے گھر، اپنے متعلقین، پھر اپنا محلہ، معاشرہ، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے ذریعے رفتہ رفتہ انفرادی، پھر اجتماعی طور پر کوشش کریں، تنظیمیں، ادارے مل کر، یعنی کوشش یہ کریں کہ رفتہ رفتہ یہ تبدیلی جو ہے مرکز کے اندر تبدیلی آ جائے. 10 سال امام حسن نے صلاح رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری طور پر اسلام کا لباس پہنا ہوا تھا میرے شام نے. پورے 10 سال امامت کے امام حسین نے بھی وہی صلاح رکھی. 20 سال یہ صلاح میں گزرے. 10 سال امام حسن کے، 10 سال امام حسین کے. امام حسین کی پوری امامت صلاح میں گزری ہے، مگر ذکر کیونکہ قیام کا ہوتا ہے، شہادت کا ہوتا ہے، اس لیے صلاح کا ذکر نہیں ہوتا. 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے. اس سے پہلے جب حاکم نے بلایا ہے امیر شام کے بعد، اس کا معلوم بیٹا جب بنا ہے تو اس کے بننے سے پہلے جب تک وہ زندہ تھا 10 سال امام حسن کے. سن 40 ہجری میں مولا امیر المومنین کی شہادت ہوئی. 40 ہجری سے لے کے 50 ہجری تک امام حسن، آپ کی امامت صلاح میں گزری. آپ کے بعد سن 60 ہجری تک امام حسین کی امامت 10 سال پورے صلاح میں گزرے. کیوں؟ لباس لباس اسلامی تھا. عوام اس ظاہر کا فریب کھائے ہوئے تھے، ظاہری طور پر ان کے پاس کوئی پروف نہیں تھا. توجہ کیا آپ نے؟ مگر جیسے ہی وہ مرا، اس کے بعد اس کا بلون بیٹا آیا، اب امام حسین نے قیام کیا. اب ضروری ہے جب مرکز میں ایک ایسا کھلم کھلا فاسق شخص آ جائے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو ظاہر میں بھی اسلام کی رعایت نہ کرتا ہو، تو عوام کی ذمہ داری ہے، لوگوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیعت کو توڑیں اور قیام کریں. امام حسین نے اس کا آغاز کیا. یہ تاریخی حقائق پھر ضمن میں اشارتاً عرض کیے. تو میں بات آپ کی یہاں کی کر رہا تھا، نظام کی بات ہے. جمہوری اسلامی ہمسایہ ملک کے اندر جب نظام نافذ ہوا، قائم ہوا، نہیں روک سکے اور نسل بعد نسل الحمدللہ وہاں پر پریکٹس ہوئی، تو 40 سالہ شہادت ہے اس بات کی، 40 سالہ شہادت ہے، گواہی ہے اس بات کی کہ تم جو طول تاریخ میں آج تک سازشیں کر کے یہ ثابت کر رہے تھے کہ اسلام نجات دہندہ نہیں ہے، اسلام چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسلام عصر حاضر میں نہیں چل سکتا، توجہ کی، اسلام کے پاس فلاں سوال کا جواب نہیں ہے، یہ 40 سالہ نظام اسلامی اس ترقی کے ساتھ، اس کامیابی کے ساتھ کہ تمہارے ڈرون کو فضا میں تمہارے قبضے سے نکال کر اتار لیتے ہیں، اور جس پر تمہیں بڑا فخر تھا تمہارے اس بلا کسی پائلٹ کے اس جاسوس سیارے کو فضا کے اندر تباہ کر دیتے ہیں. یہ تمام تر کامیابیاں اور موجودہ جو کامیابیاں ہیں یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسلام 1400 سال بعد بھی اتنا ہی طاقتور ہے جتنا اس وقت تھا. تم ضعیف ہو گئے ہو, اسلام طاقتور ہے. اسلام نہ کل ضعیف تھا, نہ اسلام آج ضعیف ہے, نہ اسلام کبھی ضعیف ہوگا, اس لیے کہ اسلام اللہ کا دیا ہوا دین ہے. کائنات کے مالک نے بنایا ہے, جس نے انسان کو بنایا اسی نے اس انسان کے لیے نظام حیات بنایا ہے, یہ ضابطۂ حیات دیا ہے, اسی میں انسان کی نجات ہے. اگر اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا جائے, اسلام کو قبول کر لیا جائے, اسلام کو فوقیت دی جائے اپنی انفرادی زندگی سے لے کر اپنی اجتماعی زندگی کے اندر, تو یقیناً تمام تر مشکلات حل ہو سکتی ہیں, تمام تر بحرانوں کا سامنا کیا جا سکتا ہے. جس طرح کہ الحمدللہ ایک درست رہنمائی کے اندر ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر محبان اہل بیت نے اور ان کے ساتھ دیگر مسلمانوں نے مل کر جو ہے وہاں پر یہ کامیابیاں حاصل کی. دور پڑے پر محمد و آل محمد. تو جنگیں جو ہو رہی ہیں, اب ہو کیا رہا تھا, جب ناکام ہو گئے, 8 سالہ جنگ ختم ہو گئی, سلسلہ ختم ہوا, اس کے بعد دیکھا کہ عراق کے اندر وہ انہوں نے کچھ اور سوچ کر ایک تبدیلی لے کر آئے تھے, مگر وہاں تو کچھ اور ہو گیا. مکرو و مکر اللہ, انہوں نے اپنی چالیں چلی تھیں, و مکر اللہ, پھر اللہ نے اپنی تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین, اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. جب اللہ نے تدبیر کی تو عراق کے اندر ایک دم مزاج بدل گیا. یہ عرب و عجم سمجھ رہے تھے عرب و عجم کا اختلاف برقرار رہے گا, 8 سال ایک دوسرے لڑے ہیں, ایک دوسرے کو مارا ہے, ان کے فاصلے رہیں گے. حیران رہ گئے, اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ آپس میں کیسے مل گئے. میں اس بحث میں نہیں جاتا, الحمدللہ سے اشارہ کروں گا کہ یہ فیض ہے مظلوم کربلا کا. یہ کربلا محور ہے, کربلا نے جوڑ دیا, ملا دیا, دنیا حیران رہ گئی, اس طرح آپس میں مل گئے. انہوں نے ایک کے بعد ایک مختلف دہشت گرد گروہ بنائے. آخری جو بنایا آپ کے سامنے ایک بڑا عالمی سطح پہ جو روشناس ہوا, داعش کا گروہ. ان داعشی عناصر نے, ان کا ہدف کیا ہے؟ ان کا ہدف دو ہدف کہے جا سکتے ہیں, جس کا نتیجہ ایک ہی ہے, اور وہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا, یعنی یہودی ریاست. ان تمام سازشوں کے پیچھے تاریخی جنگ جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے, اس کے پیچھے یہودیوں کا ہمیشہ ہاتھ رہا ہے. وہ نہیں چاہتے تھے, وہ جو گریٹر اسرائیل بنانے کا ان کا ارادہ تھا, وہ اس کو عملی شکل دینا چاہتے تھے. اس راہ میں اس 100 سالہ پلاننگ کر کے جو انہوں نے آغاز کیا ہوا تھا, اس میں انقلاب اسلامی رکاوٹ بن گیا تھا. یہ سمجھ رہے تھے اگر آ گیا ہے تو چلو اب اس کو ہم نمٹا دیں گے, وہ پابندیاں, جنگ ونگ, مگر اس کے بعد بھی ناکام ہو گئے. تو اب انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا, اور ان دہشت گردوں کے ذریعے انہوں نے عالم اسلام کے اندر جو ہے, کیونکہ ولایت کا عنوان اتنا زیادہ سامنے آ گیا تھا, ولایت فقیہ کے حوالے سے جو گفتگو دنیا بھر کے اندر ہو رہی تھی, اور ولی فقیہ کی جو لیڈرشپ اور اس نمایاں, جسے کہا جائے کہ نمایاں ایک شخصیت, وہ دنیا کے سامنے اس طرح آ رہی تھی کہ غیر بھی رہبر معظم کے محب ہو رہے تھے, آپ کے عاشق ہو رہے تھے, اور آئیڈیل بنا رہے تھے, اسوہ بن رہا تھا یہ ولایت فقیہ کا عنوان. انہوں نے سوچا کہ اس کو ختم کیا جائے. زیادہ اگر آپ کو یاد ہو کہ داعش کا جو سربراہ بنایا گیا, اس وقت کیا لفظ لے کر آئے تھے؟ خلافت. لفظ خلافت اور ولایت یہ ایک حساس تاریخی الفاظ ہیں جو سنی و شیعہ بنا دیتے ہیں. جیسی خلافت آئے گی سنی سارے خلافت کی طرف آ جائیں گے, شیعہ ادھر چلے جائیں گے. ولایت جب کہیں گے تو شیعہ ہو جائیں گے ادھر, اور جب خلافت کہیں گے تو سنی. پھر وہ عالم اسلام کے اندر سنی شیعہ کی ایک جنگ شروع ہو جائے گی. مگر الحمدللہ انہوں نے اپنی سازشیں کی. ادھر مقام معظم رہبری کے بصیرت افروز جو عالم اسلام کے اکابرین کو جمع کر کے تہران کے اندر جو خطابات ہوا کرتے تھے, اور اس سے جو دل روشن ہوتے تھے, اذہان منور ہوتے تھے, تو وہ جب پلٹ کے جاتے تھے تو اپنے اپنے علاقوں میں وہ تمام سازشوں پر پانی پھیر دیا کرتے تھے کہ نہیں, یہ حقیقت نہیں ہے, کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو کام تھا تہران, اگر عالم مشرق کا چین باز, شاید قرۂ عرض کی تقدیر بدل جائے, یہ جو تعبیر اس کی نظر آ رہی تھی, اس کے اثرات جو نظر آ رہے تھے اس خطے کے اندر امریکہ اور اس کے دنیا پرست مادہ پرست ہواری انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ پھر جو ہے وہ مشکلات ان کے لیے اپنی جگہ پر موجود ہیں. نہ صرف یہ کہ انقلاب اسلامی بڑھ رہا ہے, اس کی فکر بڑھ رہی ہے, اس کے اثرات پھیل رہے ہیں, بلکہ طاقتور بھی ہو رہی ہیں عناصر, قدرت مند بھی ہو رہی ہیں عناصر, اور وہ راہیں, وہ ٹرکس, وہ طریقے کہ جن کے ذریعے ہم ان کو کمزور کر دیا کرتے ہیں وہ بھی خنسا ہو رہی ہیں. بس ہم ان کو شیعہ سنی کر کے لڑا دیتے ہیں تو ابھی ان میں اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے, ابھی یہ شیعہ سنی پہ لڑتے نہیں ہیں, سازشوں کو فوراً سمجھ جاتے ہیں یہ شیعہ سنی کو لڑانے کی سازش ہے. عرب و عجم کی کوشش کی, دیکھا عرب و عجم کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے. توجہ کیا آپ نے, یعنی مختلف جن کے ذریعے کامیاب ہوتے تھے وہ راہیں بھی اب ان کے لیے بند کر دی گئیں. اب رہبر معظم کی وہ اسپیچ اگر آپ کو یاد ہو جن میں انہوں نے کہا تھا وہ زمانہ چلا گیا کہ تم آؤ اور مار کے چلے جاؤ, اب اگر آؤ گے ایک مارو گے تو پھر کھا کے بھی جاؤ گے. فارسی میں جملہ بڑا لطیف انداز میں کہا تھا رہبر نے, بزن بید مطلب آؤ مارو اور نکل جاؤ, اب ایسا نہیں ہوگا, اب یہ نکل جاؤ والا انمان نہیں ہے, اب ہم طاقتور ہیں, اب ایسے نہیں جانے دیں گے. تم غافلہ نہ آ کر حملہ کرتے ہو گے مار بھی دو گے تو یہ یاد رکھنا کہ اب ایسے نہیں جا پاؤ گے, اب تمہیں جواب ملے گا اور اس کا ثبوت بھی دیا. یہ جب انقلاب بھی مضبوط ہو رہا ہے, طاقتور بھی ہو رہے ہیں, تو ایسے میں انہوں نے پھر ایک اور بدترین راستہ اپنایا, بدترین کام شروع کیا داعش کے ذریعے, اور وہ یہ تھا کہ اسلامی ثقافت کو, اسلامی آثار کو, جو تربیت میں, جو میں عرض کیا تھا شروع میں دعائیں, توسلات اہل بیت کی نسبت, مقدسات کی نسبت, اب یہ انتقامی کارروائی تھی. انہیں ایک تو اسلامی ثقافت کو, آثار کو مٹانا شروع کیا. جگہ جگہ آپ نے دیکھا مزارات کو, مساجد کو, قدیم مساجد کو, یادگاروں کو انہوں نے, روزوں کو ٹارگٹ بنایا, اور اسی میں خصوصا اہل بیت کے, خاندان عصمت و طہارت کے جو ہے وہ مقدس مقامات کو ہدف بنا. یہ کیا تھا, یہ انتقامی, کہ اس سے تڑپ جائے گا شیعہ. انہیں پتہ ہے کہ عاشقان اہل بیت جب ان چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ تڑپ جائیں گے. اگر یہ صرف شیعوں کے خلاف کرتے, صرف شیعہ مقدسات جو شیعوں کی نظر میں مقدسات ہیں, اگر یہ انہیں ٹارگٹ بناتے تو شاید یہ کسی حد تک اپنی سازش میں کامیاب ہوتے, مگر ان بدبختوں نے جو ہے وہ کلن آثار اسلامی کو ہدف بنایا, جس کی وجہ سے اہل سنت برادری جو ہے ہماری وہ بھی متوجہ ہو گئی کہ یہ اسلام دشمن ہیں, یہ اسلامی آثار کو مٹا رہے ہیں, اسلامی ورثے کو مٹا رہے ہیں. ہمارے یہاں آپ دیکھیے امپریس مارکیٹ کے اطراف سے مارکیٹ ختم کر کے اسے کرین کے ذریعے دھویا جا رہا ہے, چمکایا جا رہا ہے. وہ انگریز کے, وہ غلامی کے دور کی یادگاروں کو, بلڈنگوں کو باقاعدہ رینوویٹ کیا جا رہا ہے, آمادہ کیا جا رہا ہے آنے والے مہمانوں کے لیے. تو یہ اس فکر کے ساتھ, اس مزاج کے ساتھ استعمار دنیا میں کام کر, ایسے میں سینہ سپر ہو گئے کچھ لوگ انقلاب کے بعد. جب بنی صدر نے, جو صدر بنا تھا شروع میں, اسے خیانت کی, تو اس کے بعد عوام کے اندر سے عوامی نوجوان فورسز اٹھی, انہوں نے قیام کیا, اور اس کے بعد رفتہ رفتہ امام خمینی کی ہدایت و رہنمائی میں ایک فورس بن گئی, وہ فورس بنتے بنتے آج پاسداران انقلابی اسلامی کے عنوان سے پہچانی جاتی ہے. شہید حاج قاسم سلیمانی اسی زمانے میں ایک نوجوان, ظاہری طور پر کم تعلیم یافتہ, اتنی ان کی تعلیم نہیں تھی دنیاوی اعتبار سے, مگر اس دنیاوی تعلیم کا کوئی اعتبار میں کہتا ہوں کہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے, ہم جو کہہ رہے ہیں کم تعلیم نہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ امام خمینی کی بھی اگر تعلیم نکالیں یا شیخ طوسی کی تعلیم نکالیں تو جدید تعلیم ان کے پاس کیا تھی, شیخ طوسی کے پاس, شیخ مفید کے پاس کیا تھی جنہوں نے سید مرتضیٰ سید رضی کو پڑھایا, سید رضی کی جدید تعلیم کیا تھی جنہوں نے نہج البلاغہ جیسی ایک بہترین کتاب بنا کے ہمیں دے دی, شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاد الجنان جیسی ایک دعاؤں کا مجموعہ ہمیں دے دیا, کیا تھا الغدیر کی 10 جلدیں آپ پڑھی اس کے بعد دیکھیے ان کے پاس جدید تعلیم کیا تھی, آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے پوچھیے آپ نے بی اے کیا ہوا ہے, پوچھیے ان سے جا کے آپ نے بی اے کیا ہوا ہے, ان کی جدید تعلیم کیا ہے. یہ سینس ذہن سے نکال دیں, کہیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جدید تعلیم زیادہ, نہیں ایسا نہیں ہے. तो शहीद हाज कासिम नौजवान आए, अपना कामकाज छोड़ा, भर्ती हुए मुल्क के और इनकलाब के दिफा में, एक सिपाही की हैसियत से शामिल हुए। बस यहाँ से बहुत मुख्तसर जामे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहूँगा। शहीद बाकर सदर के एक जुमले से आगाज़ करूँगा इस मंजिल पर। मैं समझता हूँ अपना वक्त मैं पूरा ले चुका हूँ, मगर आखिरी चंद दकाइक आपके मैं और चाहूँगा कि बस लूँ, और इस शख्सियत के हवाले से जामे तफसील से मेरे बुजुर्गान आएंगे बाद में तीनों दिन, आपको इंशाल्लाह फैज़याब करेंगे। सबसे पहले इंसान के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है इखलास। अच्छा, इखलास से भी पहले इखलास कब पैदा होगा? इखलास बगैर मारिफत के पैदा नहीं हो सकता, याद रखें। जब तक मारिफत नहीं होगी उस हद तक आप कैसे किसी के लिए मुखलिस हो सकते हैं? आपके इखलास का दारोमदार है आपकी मारिफत पे। इसीलिए हम देखते हैं कि दीन के अंदर मारिफत पे जोर दिया गया है। इल्म के आगाज़ में कहा गया अव्वलुल इल्म मारिफतुल जब्बार, इल्म का आगाज़ ही उस परवरदिगार की मारिफत से। मारिफत, अब मारिफत के लिए आपको हौज़े इल्म या कुम नहीं जाना पड़ेगा। मारिफत के लिए लाजिम नहीं नजब जाएं आप। मारिफत के लिए लाजिम नहीं किताबें पढ़े। किताबी मारिफत और होती है। मारिफत का बेहतरीन रास्ता जो है वह है अमल। जो अमल के जरिए मारिफत हासिल होती है, नमाज के बारे में किताब पढ़ लीजिए आप। किसी शख्स ने नमाज नहीं पढ़ी है और उसे नमाज की किताब दे दी जाए तो किताब पढ़कर वो नमाज की लज्जत हासिल नहीं कर सकता। मालूमात हासिल कर सकता है नमाज के बारे में, मारिफत हासिल नहीं कर सकता। मगर जब वो खुलूस के साथ अल्लाहु अकबर कह के खड़ा होगा और जब तकबीर कह के पढ़ना शुरू करेगा और जो अल्फाज अदा कर रहा है उससे आशना होगा, तो उसके बाद वो जो अमल के ज़रिए सफ़र तय करेगा उससे उसे मारिफत। ये जितने भी अफराद हैं इनकी हाथों में क्लाशनकोफ मत देखिए, इनके जदीद असले को नहीं। इनका असल असला क्या था? अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, मोमिन का असला दुआ है। इनकी नमाज देखिए, हाज कासिम सुलेमानी जब नमाज पढ़ता था वो नमाज देखिए। इमाम खैनी अपने रहलत के वक्त आखिरी वक्त में किस तरह नमाज पढ़ रहे हैं उस नमाज को दिक्कत से देखिए। नमाज के बारे में इमाम खैनी ने जो किताब लिखी उससे इस्तेफादा हासिल करना चाहिए हमें। ये इर्तिबात जिसकी मैं बात कर रहा था, कुव्वत रब्बानी जिसकी मैं बात कर रहा था, तवस्सुलात जैसी, हाज कासिम सुलेमानी और इनके रफ़का अबू महदी अल मुहंदिस और दीगर जितने भी शहदा और उनके साथी, ये सब के सब अगर इतना आगे थे और इस तरह शुजात और शहामत का पैकर बने हुए थे तो उसका बुनियादी सबब ये था कि ये अल्लाह के बेहतरीन बंदे थे और ये अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी इनकिसारी के साथ हाजिर हुआ करते थे। ये अपने रब से राजो न्याज करने वाले बंदे थे। इनका राजो न्याज ये वही राजो न्याज है जब शहजादी ज़ैनब के लिए सुनते हैं कि मुसीबतों की मंजिलों में भी पुश्त नाका पे आप, असारत की हालत में भी आपकी नमाज शब कज़ा नहीं हुई। अजीज़ो असल रिश्ता ये है। हाज कासिम सुलेमानी एक अब्द खुदा की हैसियत से शामिल हुआ। शहीद बाकर सदर ने एक जुमला कहा था इमाम खुमैनी के लिए, वो कहते हैं हमसे मुखातब होकर कहा था, हमसे बरात हम सब कहा था, ज़ूबू फिल खुमैनी कमा ज़ाबा फिल इस्लाम, खुमैनी के साथ हम रंग हो जाओ उस तरह कि जिस तरह वो इस्लाम के साथ हम रंग हो गया है। शहीद हाज कासिम सुलेमानी इमाम खुमैनी के साथ हम रंग होने वाले अफराद में से एक था। अपना हदफ वही बनाया जो खुमैनी का हदफ था, अपना मिजाज वही बनाया जो खुमैनी का मिजाज था, अपनी अकदार वही बनाई जो खुमैनी की अकदार थी, अपना दुश्मन उसी को समझा जो खुमैनी का दुश्मन था, अपना दोस्त उसी को समझा जो खुमैनी का दोस्त था, अपना रास्ता वही रास्ता समझा जो खुमैनी का रास्ता था। जुदा नहीं है, इख्तलाफ नहीं है। हम रंग होने के माने हैं कि मेरा अपना रंग कोई ना रहे, امام خمینی جس طرح اسلام کے ساتھ ہم رنگ ہو گئے، یعنی اگر آج آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، میں نوجوانوں سے خصوصاً کہوں گا، امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس مرحلے کو طے کر چکے ہوں گے، کہ نوجوان اگر انہوں نے آج تک اگر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا وصیت نامہ نہیں پڑھا ہے، نہج البلاغہ تو بہت دور کی بات ہے، بڑے بڑوں نے نہیں پڑھی، بہت سارے مولویوں نے بھی نہیں پڑھی، مگر اگر امام خمینی کی وصیت نامہ انہوں نے نہیں پڑھا تو یہ امام خمینی کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اسے پڑھ کے اندازہ لگائیے، پھر آپ کو یہ شہید حاج قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھی اور دیگر ایسے شہداء آپ کے سمجھ میں آئیں گے. حاج قاسم سلیمانی اس شجاعت کے ساتھ، شہامت کے ساتھ کیوں آگے بڑھے؟ کہ انہیں یقین تھا جو میرا راستہ ہے یہ راستہ امام خمینی کا راستہ ہے. انہوں نے واضح انداز میں کہہ دیا، امریکہ یعنی استعمار قوتیں، یہ باطل قوتیں، یہ اس کتے کی مانند ہیں کہ اگر اس سے ڈرو گے تو یہ آگے بڑھ کے اور بھونکے گا، اور اگر ڈٹ جاؤ گے، آگے بڑھو گے، پتھر اٹھا کے مارو گے تو یہ بھاگ جائے گا. آج آپ نے دیکھ لیا عالمی سیاست کے میدان میں، عملی میدان میں، کہ امریکہ کس طرح ذلیل و خوار ہر محاذ پر ہوا ہے، کس طرح اپنے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے، خدا اسے اس کے ہاتھوں ذلیل کر رہا ہے. میں کسی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ وہ اجمال پیش نظر ہے، وہ کافی ٹائم لے چکا آپ کا، کہ اس وقت جو ذلت اور خواری استعمار استکبار کے ہاتھ میں آ رہی ہے ان ہستیوں کے ہاتھوں، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ یہ اندر سے جانتے ہیں کہ یہ باطل پر ہیں. اور یہاں الحمدللہ حاج قاسم جیسے افراد، یہ وہ افراد ہیں کہ جو اپنے مؤقف پر یقین رکھتے ہیں، یقین کی منزل پر ہیں، زندگی اسے کہتے ہیں. آج اگر مالک اشتر کا ان کو خطاب دیا گیا تو واقعا انہوں نے وہ کردار ادا کیا ہے جو مولا امیر المومنین کے ساتھ رہتے ہوئے مالک اشتر نے ادا کیا تھا، جرات و شہامت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ. اطاعت بنیادی چیز ہے، اطاعت، یہ اطاعت کے ساتھ آگے بڑھے، شجاعت کے ساتھ آگے بڑھے، شہامت کے ساتھ آگے بڑھے. ذات اپنی ختم کر دی، اپنی ذات کے لیے کوئی نہیں تھا، اپنی انا کوئی نہیں تھی، دوستیاں کوئی نہیں تھیں، اسلام سے دوستی تھی، اسلام کی عزت عزیز تھی، اپنی ذاتی عزت کا کوئی نہیں ہے. آج میں اپنی عزت کی پرواہ کرتا ہوں، آج میں اپنے دوستوں کی پرواہ کرتا ہوں، اسلام کا کچھ بھی ہوتا رہے، مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، اسلام کی عزت کو عزت سمجھتے تھے، اس راہ کے اندر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے ایک طویل عرصے سے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہر محاذ پر موجود تھے. انہوں نے آگے بڑھ کے اس فتنے کو روکا ہے. لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں آخری چند جملے کے، یہ ایران کے خلاف، کبھی کبھی ایرانی بھی استعمال کرتے ہیں اس طرح کی باتیں، مگر وہ غفلت میں ہوتی ہیں، اس کو کسی اور سینس میں نہ لیا کریں، اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں. اس ایران کے خلاف نہیں جا کے آگے روکا، جی اگر ہم آگے نہ روکتے تو یہ ایران تک آ جاتے، نہیں، یہ انقلاب اسلامی کی جانب بڑھ رہا تھا فتنہ، یہ انقلاب اسلامی کو، نظام اسلامی کو منہدم کرنا چاہتے ہیں، بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ جو آگے بڑھ کے روکا گیا ہے، اسے روکا گیا ہے کس اس فتنے کو، اس لیے کہ نظام اسلامی جس کی پریکٹس 40 سالہ ہے اور جو کامیابی سے اپنا سفر طے کر رہا ہے، یہ نظام قائم رہے، اس نظام پر کوئی حملہ نہ ہو، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. خب ماضی میں بھی ذلیل ہوئے ہیں یہ لوگ، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی یہ اسی طرح ذلیل ہوں گے. خدا ان کو اور ذلیل و خوار فرمائے. درود پڑی بر محمد و آل محمد. شہید چند جملے اس مصیبت کے حوالے سے کچھ بات دیتے ہوئے، حاج قاسم سلیمانی سے مخاطب ہو کے کہیں گے کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نے معرفت کے ساتھ ان منزلوں کو طے کیا اور اس عظیم رتبے کو پایا جو خوش نصیبوں کو ملا کرتا ہے. تمہیں اللہ نے جو امکانات فراہم کیے، تم نے ان امکانات سے بھرپور استفادہ حاصل کیا، ضائع نہیں کیا، نہ ان مواقع کو ضائع کیا، نہ ان امکانات کو ضائع کیا جو تمہاری سعادت کے لیے اللہ نے فراہم کیے تھے. خوش نصیب ہو تم آگے بڑھے، تم نے آگے بڑھ کے دشمنوں کو، اہل بیت کے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو، خدا کے دشمنوں کو آگے بڑھ بڑھ کے تم نے ان کو ذلیل و خوار کیا. کتنے مظلوموں کو، بے گناہوں کو تم نے ظلم و ستم سے نجات دلوائی. کہاں کہاں نہیں داعشوں کے اسارت میں بچے، خواتین، بوڑھے، بے گناہ افراد تھے جنہیں جا کر انہوں نے نجات دلوائی۔ اللہ اکبر، کتنی آبادیاں محاصرے میں تھیں جن کا محاصرہ توڑا، ان ظالموں کو وہاں سے ذلیل و خوار کیا اور نکالا۔ اے قاسم سلیمانی اور تمہارے ساتھیوں، تم سب نے کامیابی کے ساتھ ہر محاذ پر کامیابیاں حاصل کیں، یہاں تک کہ تم نے اس راہ کے اندر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ مگر اے قاسم سلیمانی، جب تم شہید ہو گئے تو پہلی اطلاع جب آئی، شروع شروع میں تمہاری شہادت کی خبر آئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کچھ تصاویر آنا شروع ہوئیں، ان تصاویر کے اندر ہم نے دیکھا کہ تمہارے جسم کو دکھایا گیا کہ تمہارا جسم کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جس کی جانب رہبر معظم نے اشارہ کیا۔ حضرت، میں نے نہیں دیکھا رہبر معظم کو کبھی ایسے گریا کرتے ہوئے، ایسے روتے ہوئے۔ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے، اس شہید کی نماز جنازہ میں رہبر معظم کس طرح گریا فرما رہے تھے، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی کتنا صاحب عظمت تھا، اس کا کتنا کلیدی کردار تھا، کتنا اہم تھا۔ اگر یقیناً اس کی شہادت سے کوئی رکھنا نہیں پڑے گا، بلکہ اس کی شہادت کا یہ عظیم پاکیزہ خون انشاءاللہ نئی منزلیں طے کروائے گا، نئی کامیابیاں ملیں گی۔ اے قاسم سلیمانی، میں نے دیکھا کہ اگر کوئی چیز صحیح سالم نظر آئی تو کلائی تک تمہارا ہاتھ تھا، اس کلائی سے کٹا ہوا تمہارا ہاتھ کا پنجہ ہمیں دکھایا گیا، جس میں تمہاری وہ خوبصورت انگوٹھی جسے تم پہنا کرتے تھے، اور وقت نماز قنوت میں تم اپنے عقیق کو اوپر کر کے دعا مانگا کرتے تھے۔ اے قاسم سلیمانی، میں نے دیکھا کہ وہ تصویر کھینچی، اور وہ تمہارا بازو پھر تمہارے جنازے کے اندر جو ہے وہ شامل تھا۔ مگر اے قاسم سلیمانی، تم کتنے خوش نصیب ہو، جب تم شہید ہوئے تمہارا ہاتھ کٹ کے گرا بھی، مگر تمہارے ہاتھ کی انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں موجود تھی۔ مجھے یقین ہے قاسم سلیمانی، تم بھی گریا کیا کرتے تھے، ہم بھی اس وقت کو یاد کر کے روتے ہیں کہ جب نبی کا نواسا کربلا میں تھا تو ایسے وحشیوں کے درمیان، ایسے دنیا پرستوں کے درمیان اسیر ہوا تھا کہ جب اس کو شہید کر دیا گیا، جب سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، 11 محرم کی صبح، ارے جب لوٹنے کے لیے آئے ہیں، جب آئے ہیں اس وقت میدان کربلا میں، شہید کربلا کے لاشے پر اس ظالم کی نگاہ پڑی ہے، ایک مرتبہ ہاتھ میں مالا کی جب انگوٹھی نظر آئی تو اس شقی نے اتارنے کی کوشش کی ہے۔ اے قاسم سلیمانی، تمہارے ہاتھ سے کسی نے انگوٹھی نہیں اتاری، مگر نبی کے نواسے کے ہاتھ سے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی گئی، مگر جب نہیں اتری تو اس شقی نے، ظالم نے مظلوم کربلا کی انگلی کو کاٹ دیا، تاکہ یہ اتنی سی ایک مال دنیا یہ انگوٹھی حاصل کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اے قاسم سلیمانی، جب تم شہید ہوئے تھے اس وقت مجھے یقین ہے کہ تمہاری بہن تمہیں نہیں دیکھ رہی تھی، مگر مظلوم کربلا، اللہ اکبر، ارے جب شمر پشت پہ خنجر چلا رہا تھا، ارے آپ کی بہن ایک اونچے مقام پر کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی، فریاد کیا، او شمر اپنا ہاتھ روک لے، ارے کیا تو حسین کو نہیں پہچانتا؟ ارے وہ کہتا ہے، ظالم پہچانتا ہوں، خوب پہچانتا ہوں، مگر اس کے بعد بھی اس کا ہاتھ چلتا رہا، اور شہزادی زینب کو یہ آواز سننا پڑی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ اے حاج قاسم سلیمانی، تم شہید ہو گئے، تمہاری بیٹی سے تعزیت پیش کی گئی، تمہاری بیٹی کو عزت دی گئی، تمہاری بیٹی نے آ کے خطاب بھی کیا، مگر اے حاج قاسم سلیمانی، ہمارا سلام ہو اس مظلومہ یتیمہ پر، جب کربلا میں وہ یتیم ہوئی کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، ارے رخساروں پہ تماشے مارے گئے، ارے کانوں سے دشمارے چھینے گئے، دامن میں آگ لگی، کوئی آگ بجھانے والا نہ تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ پروردگار، آتی جب آسا محمد و آل محمد کا ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار، آتی جب آسا محمد و آل محمد کا محبان اہل بیت، عاشقان امام ولایت کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار، آتی جب آسا محمد و آل محمد کا
شہید حاج قاسم سلیمانی، ابو مہندس المہدی اور دیگر ان کے رفقا جو شہید ہوئے، اس سے پہلے بھی جتنے مدافعین حرم و بعد میں بھی شہید ہوئے، اس سے قبل بھی جو اسلام کی راہ میں مخلصانہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، بار اللہ ان شہدا کے درجات بلند ہیں، انہیں اور بلند تر فرما. پردگار جو تجھ واسطہ محمد علی محمد کا جو حق کی راہ میں، جو اسلام کی راہ میں، جو اس انقلاب اسلامی کے تحفظ کے لیے، اس نظام میں اسلامی کے تحفظ کے لیے برسر پیکار ہے، انہیں فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما. بار اللہ دشمنوں کو ان کی سازشوں میں ناکام فرما. ہر طرح کی باطل اقدار کو ہمیں اپنے درمیان سے ختم کر دینے کی، مٹانے کی توفیق عطا فرما. الہی اسلامی اقدار کو اپنی زندگیوں میں قائم و نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ حیات کے اصولوں کو، ضوابط و قوانین کو قرآن کریم سے اور خاندان عصمت و طہارت سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور دیگر یقیناً ہمارے کردار و اخلاق میں کمزوریاں ہیں، ہماری افکار میں کجی ہے، بار اللہ ان تمام معاملات کی اصلاح کرنے میں ہماری مدد فرما. اور دیگر اطلی بادشاہ محمد علی محمد کا ہمیں نظام اسلامی کو عملی شکل دینے میں حتی المقدور اپنی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اور دیگر اطلی بادشاہ محمد علی محمد کا باطل و استعمالی قوت دنیا بھر میں ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے، اور دیگر انہیں ہر جگہ سے ظالم و ستم گروں کو ذلت و خاری کے ساتھ نیست و نابود فرما. جو بے گناہ سین ہیں انہیں جلد جلد رہائی عطا فرما. جو لاپتہ گم شدہ شدہ نے خیر و سلامتی کے ساتھ ان کی منزلوں تک پہنچا. پردگارا جو بیمار انہیں شفا کاملہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں روزگار حلال عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. ہماری ملت کے ہر فرد خصوصاً جوانوں کو علم و ہنر کے ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. بار اللہ جو ہماری زندگی خلقت کا ہدف و مقصد ہے، تیری بندگی، ہمیں اس بندگی میں زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اور دیگر اپنی بادشاہ محمد آل محمد کا تمام علماء امامیہ، تمام مراجع کرام، مقام معظم رہبری کو اپنے حفظ امان میرا کل نیک اہداف میں کامیابی عطا فرما. قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں عزت کے سچا صحابہ و سار میں سے قرار پانے کی توفیق عطا فرما. ایک سورہ فاتحہ کی آپ سے گزارش ہے، برائے صلی ثواب شہید حاج قاسم سلیمانی ہو، شہید ابو مہدی المہندس، ان کے دیگر فقہ کا تو شہید ہوئے، تمام شہدائے مدافعین حرم.